في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے گنجائش ہے نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا. ارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کیجئے جب اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنی نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو، اور اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل تو ہو کر رہنا ہی تھا. یہ سورہ احزاب کی چند آیات ہیں. ان سے پہلے جو آیات تلاوت کی گئی تھی کل، اس میں اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کا ذکر کیا تھا، یعنی وہ مسلمان مرد جو فرما بردار تھے اور فرما بردار عورتیں اور دیگر جو اچھی صفات کی حامل تھیں، ان سب کے لیے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اعد اللہ لہم مغفرت و اجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے. ویسے تو عبادات میں پانچ عبادتیں وہ ہیں جنہیں سبھی جانتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، لیکن پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا کہ کثرت سے نماز پڑھو، یہ نہیں کہا کہ کثرت سے حج کرو، یہ نہیں کہا کہ کثرت سے روزے رکھو یا کثرت سے جہاد کرو. یعنی کثرت سے ذکر سوائے اپنے ذکر کے اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کے بارے میں اس کا حکم نہیں دیا. چنانچہ اگلے ہی رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اہل ایمان کو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. اور یہاں بھی جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، آخر میں جو مرد اور عورتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد کثرت سے ذکر کرنے والے، اور اسی طرح کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے جس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ جہاد کرنے والوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. اسی طرح کسی نے پوچھا کہ روزہ رکھنے والوں میں افضل ترین کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. ایسے ہی حج کرنے والوں کے بارے میں پوچھا کہ حج کرنے والوں میں افضل کون ہے؟ تو یہی فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. اس سے پتہ چلا کہ یہ عبادات جو ہم کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اصل مقصود تو اللہ کا ذکر ہے. کیونکہ نماز میں بھی اللہ کی یاد ہے، روزہ رکھتا ہے آدمی تو اس میں بھی اللہ کی یاد ہے، حج کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی یاد ہے، اصل تو اللہ کا ذکر ہی مقصود ہے. تو اسی طرح کسی نے بعض روایتوں میں کہ وہ نماز کسی کام کی نہیں جس میں جو روح سے خالی ہو، اور نماز کی روح کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اسی طریقے سے باقی عبادات ہیں. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کے ذکر کرنے والی عورتیں. اور ایک بات اور بھی ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں، آدمی چل رہا ہو تو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، بیٹھا ہوا ہے تو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، لیٹا ہوا ہے تو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، چل رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وضو سے ہے تو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، وضو نہیں ہے تب بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، حتیٰ کہ نہانے کی حاجت اور ضرورت ہے تب بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے. ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز. تو اس لیے یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو جس میں جو آسانی کے ساتھ ہر آدمی انجام دے سکتا ہے، نہ اس میں وقت خرچ ہوتا ہے اور نہ یہ کسی کام سے روکتا ہے، بلکہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے دنیا کے کام بھی دین کے کام بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے ان ذاکرین میں شامل فرمائے، بندوں میں جن کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا. اسی طرح آگے جو آیت آج میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی مومن مرد و عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاملے میں حتمی طور پر کوئی حکم دے دیں تو پھر کسی کا اختیار باقی نہیں رہتا اس کام، نہ کسی مرد کا نہ کسی عورت کا، بلکہ اس کام کو کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اسی کو فرمایا کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، نہ کسی مومن کے لیے جائز نہ کسی مومنہ عورت کے لیے جائز، اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دیں کہ یہ کام کرنا ہے تو کسی کے لیے یکون لهم الخيار، ان کو اختیار باقی نہیں رہتا، پھر خیار ختم ہو جاتا ہے. اس آیت یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کے بارے میں مختلف واقعات مفسرین کرام نے لکھے ہیں، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ واقعات کئی ہوتے ہیں، آیت ایک ہوتی ہے اور اس کے نازل ہونے کے سبب کئی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک واقعہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تیسرا بھی ہو سکتا ہے، چوتھا واقعہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے جب کوئی شخص کسی ایک واقعے کا ذکر کرے اور کہے کہ بھئی یہ واقعہ یہ شان نزول ہے اس آیت کا، تو اس میں یہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں صاحب نے تو جناب دوسرا واقعہ لکھا ہوا ہے، بھئی وہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے، یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے، کئی واقعے ایک آیت کے نازل ہونے کا سبب بن سکتے ہیں. یعنی ملتے جلتے جو واقعات ہیں جو پیش آتے ہیں تو اس وجہ سے کوئی ایک آیت نازل کر دی جاتی ہے کہ بھئی اس میں تمہارے لیے حکم یہ ہے. چنانچہ یہاں پر بھی چند ایسے واقعات پس منظر میں پیش آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثلا اپنے بعض صحابہ کے لیے کسی خاتون کا رشتہ دیا، مگر وہ خاتون یا ان کے رشتہ دار اس رشتے پر راضی نہیں ہوئے. تو اس قسم کے بہت سے واقعات حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اور دیگر مفسرین کرام نے لکھا ہے. اور یہ بات بھی طے ہے کہ جو رشتے جو پیغامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے لیے دیے تھے ان میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن جس وجہ سے انکار کیا گیا، یا تو خاندانی تفوق کہ خاندان ان کا اونچا تھا بڑا تھا اعلی خاندان تھا، یا مال کے اعتبار سے وہ زیادہ تھے، اور کوئی خرابی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا. اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس قسم کے رسومات کا خاتمہ ہو جائے، کہ صرف اس بنا پر کسی رشتے سے انکار کر دینا کہ اس کے وہ مالی حیثیت میں کمزور ہے یا خاندانی اعتبار سے ہم سے کمتر ہے، تو اگرچہ شریعت نے کسی درجے میں اس کا یہ خود مطلوب بھی ہے شریعت میں، لیکن بعض دینی مصالح کی بنا پر بعض اوقات اس قسم کے جو چیزیں جو مطلوب تھیں اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. یعنی اگر دینی مصلحت ہی یہ ہو کہ چاہے رشتے کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے وہ کمتر ہی صحیح، لیکن اس کے باوجود بھی دینی مصلحت کے اعتبار سے وہاں رشتہ کیا جا سکتا ہے. تو اس قسم کے واقعات پیش آئے، جیسے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر بھی ابھی جو ہے وہ اگلی آیت میں آیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ سن چکے ہیں شروع صورت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور اس کے بعد صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا آپ نے، بلکہ جب ان کے والد انہیں لینے کے لیے آئے، چچا لینے کے لیے آئے، تو آپ نے اختیار دے دیا تھا کہ اگر یہ زید جانا چاہیں والد کے ساتھ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر میرے پاس رہنا چاہیں گے تو میں زبردستی نہیں بھیجوں گا. تو والد چچا نے کہا کہ یہ تو انصاف سے بھی بڑھ کر آپ نے بات کہی ہے. چنانچہ جب والد چچا نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا. حتیٰ کہ ان کے والد چچا نے کہا کہ کیا تم آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتے ہو؟ کہا کہ ہاں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر حضرت زید کے لیے اعلان فرمایا تھا کہ آج سے یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے. ان کے والد بھی اس پر خوش ہو گئے تھے, آپ نے انہیں آزاد بھی فرما دیا تھا. جیسا کہ آپ نے سنا تھا کہ حضرت حکیم بن حجام انہیں خرید کر لائے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خریدا تھا. بعد میں جب حضرت خدیجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد بھی فرما دیا اور منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا. اور صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح بھی کرنا چاہا, یعنی پہلے پیغام بھیجا تو حضرت زینب نے بھی اور خود ان کے بھائی انہوں نے بھی اس سے انکار کر دیا. یقیناً حسب و نسب کے اعتبار سے وہ بہت فضیلت رکھتی تھیں اور ان پر چونکہ ایک تہمت لگ گئی تھی غلامی کی, اگرچہ حقیقی معنی میں غلام نہیں تھے یہ, لیکن ایک تہمت غلامی کی اس پر لگ گئی تھی ان پر, تو اس کے مقابلے میں وہ آزاد خاتون تھیں, یہ غلام تھے, یا تہمت غلامی کی بہرحال لگی تھی ان پر, اس لیے انہوں نے اس کو پسند نہیں فرمایا. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے یہ, اس لیے فوراً پھر تیار ہو گئے کہ ہم اس پر راضی ہیں. اور بھی اس قسم کے کچھ واقعات حضرت جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ایک جگہ بھیجا تھا تو ان کے گھر والوں نے بھی منع فرما دیا تھا, لیکن اس خاتون کو جب یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے تو انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ اس رشتے کا انکار نہ کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہتے ہیں وہاں میرا نکاح اور رشتہ کر دیجیے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے اجلا مکان انہی کا تھا اور اللہ نے خوب برکت انہیں عطا فرمائی تھی. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا نتیجہ تھا. تو اس آیت میں اصل میں خاص حکم تو یہی ہے, لیکن صرف اسی حکم کی بات نہیں ہے بلکہ کسی بھی معاملے کے اندر جب اللہ رسول کسی کام کا حکم دے دیں تو پھر اس میں کسی کا اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے. آج بہت سارے امور ایسے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ رسول نے ایک فیصلہ کن بات کر دی, اس کے باوجود بھی مسلمان کہتے ہیں کہ جی صاحب میں تو ایسا نہیں کروں گا یا میں اس بات کو نہیں مانتا, لعیاذ باللہ. اس قسم کے جملے بعض اوقات کہہ دیتے ہیں جس میں انسان کفر میں داخل بھی ہو سکتا ہے, تو اس لیے ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. اور یہیں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا نکاح حضرت زینب سے کیا, زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور ان کا مہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ادا کیا, اور مہر بھی معمولی نہیں تھا بلکہ 10 دینار سرخ, جس کے تقریباً 4.25 تولہ سونا بنتا ہے, اور اسی طریقے سے غالباً 60 درہم یعنی 16.25 تولہ چاندی اس زمانے میں اس کی بنتی تھی, اور اسی طریقے سے ایک بار برداری کا جانور پورا, ایک مکمل جوڑا زنانہ, اور اسی طریقے سے 10 مد غالباً کھجوریں, اور 43 شیر تقریباً اس وقت جو آٹا یعنی ایک من سے زیادہ آٹا بھی, یہ سب چیزیں مہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی. تو اس سے ایک بات یہاں یہ بھی پتہ چل گئی کہ بعض لوگ یہ جو سمجھتے ہیں کہ بھائی 32 روپے مہر یا سارے معاملات تو خلاف شرع کرتے ہیں, لیکن جب مہر دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں جی شریعت کے مطابق, شریعت محمدی, یہاں شریعت محمدیہ یاد آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ٹھیک ہے کہ کم سے کم مہر کو بھی مقرر فرمایا, لیکن زیادہ مہر کی کوئی آپ نے قید نہیں لگائی, ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مہر دے سکتا ہے. کم سے کم مہر کی رقم جو ہے وہ یہ 10 درہم جو تقریباً 3.25 تولہ چاندی غالباً جس کے بنتے ہیں, تو اس کی جو بھی قیمت جس زمانے میں بھی ہو, اس زمانے میں اگر 1000 روپے تولہ ہو تو 3500 روپے غالباً بن جائیں گے, لیکن اس سے کم نہیں. کسی زمانے میں ممکن ہے کہ 32 روپے جو ہے وہ اتنے تولہ چاندی کے بنتے ہوں, جب بہت زیادہ سستا ہے 150 روپے تو تولہ سونا تھا, چاندی بھی بہت ہی سستی تھی, ایک زمانہ ایسا تھا یعنی سن 70 کی بات تو میں کر رہا ہوں, 150 روپے تولہ سونا تھا اس وقت, تو چاندی بھی یقیناً بہت یعنی ایک روپے تولا تو معمولی سی بات ہے. تو اس طرح سے اگر کسی زمانے بنتے ہوں تو شاید, کیونکہ یہ تو اور بھی اس سے پہلے کی بات ہے, لیکن اس زمانے میں بعض لوگ کہتے ہیں جی 32 روپے یہ مہر شرعی ہے, یہ کہنا غلط ہے. بلکہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے, البتہ اس سے زیادہ جو بھی آدمی کی حیثیت ہو اس کے مطابق مہر دیا جا سکتا ہے. اب چاہے وہ 10,000 روپے ہوں, 50,000 ہوں, 1,00,000 ہوں, 10,00,000 ہوں. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ یہاں پر ہمارے یہاں نکاح ہوا تو ایک صاحب نے نکاح غالباً کیا اور اس کی مہر کی رقم غالباً 500 روپے رکھی. تو ہمارے حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وہ نکاح پڑھایا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں تو نکاح نہیں پڑھاؤں گا جب تک تو مہر کی رقم جو ہے کم از کم 10 تولہ سونا نہ کروں. یعنی یہ بھی ایک دینی اور شریعت ہی کا حکم ہے کہ اب 500 روپے مہر دے رہے ہیں, صرف 500 روپے کیا چیز, کم از کم اعزازیہ ہوتا ہے, عورت کا حق ہے یہ, اس کو ملنا چاہیے. یہاں آگے جان چھڑا لیتے ہیں, ویسے ہم لاکھوں کروڑوں روپے برباد کر دیتے ہیں دوسری چیزوں میں, لیکن جہاں کسی کو حق دینے کی باری آتی ہے وہاں پر ڈنڈی مار دیتے. اور اگر کسی نے لکھوا بھی دیا تو بعد میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتا کہ معاف کر دے. وہ بیچاری کہتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے, معاف نہیں کروں گی تو ساری زندگی جوتے لگائے گا, لہذا وہ بیچاری معاف کر دیتی ہے. لیکن یاد رکھیے اس طرح معاف کرنے سے معاف ہوتا نہیں. بعض لوگ اس طرح سے معاف کرا لیتے ہیں تو دباؤ میں آ کے معاف کر دیتی ہے, لیکن اس طرح معاف ہوتا نہیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو بھی مہر مقرر ہے آپ اس کو دے دیں, اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اگر وہ واپس کر دے یا وصول کرنے کے بعد کہے کہ بس یہ میں آپ کو دیتی ہوں, میں نے لے لیا یا میں نے آپ کو معاف کیا, تو وہ ایک الگ چیز. لیکن یہ کہ بغیر مہر دیے ہی عورت کا یہ کہنا کہ میں نے معاف کر دیا, تو یہ جائز نہیں, اس سے رکنا چاہیے. اور یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ مہر مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر تھا وہ 131 تولہ چاندی.3, تو تقریباً اس زمانے میں آج کل 800-900 روپے تولہ چاندی تو ہے غالباً, اور آگے 1600 تک بھی جا چکی ہے, یعنی 1.5-2 لاکھ روپے تقریباً بنتے. تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا مہر تھا جس کو مہر فاطمی بھی کہتے ہیں. تو بہرحال اگر کوئی مہر فاطمی رکھنا چاہے کہ حضرت فاطمہ کا جو مہر تھا وہ مہر میں رکھتا ہوں, تو اس کی مقدار یہی رہے گی 131.3 تولہ چاندی. اب اس کی جو بھی قیمت بنے, تو بہرحال اس طرح سے یہاں ضمناً یہ بات آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر بھی اپنی طرف سے ہی ادا کیا تھا, حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا, حضرت زینب کو. بہرحال فرمائے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرے, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا کہ وہ پابند ہے. اور آگے فرمائے جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا. تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا تھا, اس لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں. اور جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو ان لوگوں نے جو انکار کیا تھا وہ اس سے بعد آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہاں پر نکاح کر دیا. اور اگلی آیت میں مزید اس کا معاملہ ہے کہ یہ نکاح پھر آگے چل کر ایسے نہج پر پہنچ گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی ان سے, بعد میں پھر نوبت طلاق کی آئی اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. اور پھر عدت گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا. اللہ تعالیٰ اصل میں زمانے جاہلیت کی ایک رسم بد کو ختم کرنا چاہتے تھے, اور رسم بد یہی تھی کہ منہ بولا بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی وہ اگر طلاق بھی دے دے تب بھی جو منہ بولا باپ تھا یعنی سسر جس کو کہہ سکتے ہیں اس سے نکاح جائز نہیں سمجھتے تھے. جس طرح حقیقی بیٹے سے جائز نہیں ہے حقیقی بیٹے کی بیوی سے, اسی طریقے سے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کو ناجائز سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں. تو چونکہ یہ ایک رسم بد تھی اس زمانے کی, اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ یہ رسم بد ختم ہو جائے, اس لیے سارا واقعہ بھی پیش آیا اور حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. اور پھر بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اللہ کے حکم سے. تو اس لیے اس رسم بد کا بھی خاتمہ ہوا. اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے تفصیل کے ساتھ. انشاءاللہ اس کا ذکر اللہ نے چاہا تو کل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. اے اللہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما, خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی کے حالات کو درست فرما, ہمارے اعمال کو درست فرما دیجیے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما, اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.